الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد مقدوم محترم لائق صد احترام محسن اہل سنت جناب الحاج حاجی محمد حنیف طیب صاحب قبلہ دامت برکہ کو بلا لیا برادر محترم حضرت علامہ مولانا رفیق عباسی صاحب قبلہ دامت برکہ کو بلا لیا دیگر معزز مہمانان ذی وقار حاضرین مجلس دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. کل کی نشست میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی نشست میں چند باتیں حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں سے متعلق، اہل بیت سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو انشاءاللہ گفتگو میں شروع کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. ساؤنڈ والے جو بھائی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ اگر اس کی آواز بڑھا سکتے ہیں تو آپ مائک کی آواز کو بڑھا دیں. باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الوجود والکرم والہ و بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت مقدس امان نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دے رہا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اے لوگوں تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دراہیم و دینار نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے زمرد و یاقوت نہیں چاہیے. اے لوگوں، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا، جس قدر میں نے دین اسلام کے لیے تکالیف اٹھائی ہے، یعنی اگر آپ مطالعے کے لیے نکلیں تو جس وقت حضور علیہ السلام نے دین کا کام شروع کیا تھا، اس وقت کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، کئی لوگ ایسے تھے کہ جو حضور کریم علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اور پھر انہوں نے جو تکالیف پہنچائی، ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ناز میں سارا کوڑا کرکٹ جمع کر کے پھینکا جاتا، ایسا بھی ہوا کہ مردار جانور کی اوجڑیاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ناز کے دروازے پر پھینک دی جاتی، ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رات میں عبادت کے لیے نکلتے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حالت سجدہ میں ہوتے اس وقت بھی اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر حضور کریم علیہ السلام کے پشت انور پہ رکھ دی جاتی، ایسا بھی ہوا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کو ایک خاص طریقے سے لپیٹ کر اور رسی بنا کر حضور کریم علیہ السلام کے مبارک گلے میں ڈال کر اور حضور کریم علیہ السلام کو کھینچنے کی کوششیں بھی ہوئی اس رسی کے ذریعے سے، ایسا بھی ہوا. جنگ احد میں جیسا کہ کل کی نشست میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہوٹ کو زخمی بھی کیا گیا، ایسا بھی ہوا. اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں اسلام کے راستے میں ستایا گیا، اتنا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ستایا گیا. یہ سارے کام اپنی جگہ پر، یہ ساری تکالیف اپنی جگہ پر، لیکن اے مسلمانوں، میں تم سے تبلیغ رسالت، ارشاد ہدایت اور ان تکالیف پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا،
نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے نہ جواہرات، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں لوگوں، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اب ذرا غور سے سنو مسلمانوں قرآن کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، الا المودت فی القربا، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم نے اگر مجھے کچھ دینا ہے تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میری ازواج سے محبت کرو، میری خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرو، میری عائشہ صدیقہ سے محبت کرو، میری حفصہ سے محبت کرو. اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے بیٹے حسین سے محبت کرو، میرے بیٹے حسن سے محبت کرو. اگر تم نے مجھے کچھ دینا ہے تو بس تم میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ. مسلمانوں ذرا غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز ہم سے طلب فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وہ چیز مانگی کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے، کہ جس میں ہمارا بھلا ہے. یاد کیجئے کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں ہے، بس تیاری ہے تو صرف اتنی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. اب حضور فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو. اگر ہم حضرت فاطمہ سے محبت کریں گے، اگر ہم مولا علی سے محبت کریں گے، اگر ہم حضور کی ازواج سے محبت کریں گے، اگر ہم حسنین کریمین سے محبت کریں گے تو ان بزرگوں کا ٹھکانہ جنت تو ہے ہی ہے. ارے اس محبت کے صدقے اللہ ہمارا بھی ٹھکانہ جنت بنا دے گا. فرمائے اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ. اب مفسرین کرام نے اس پر گفتگو کی اور اس کی شان نزول بیان کی ہے کہ کس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا. اب ذرا اس کو سنیں. حضور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یوں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح سے مروی ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے، رونق افروز ہوئے، اب صحابہ کرام نے دیکھا اور ان میں بہت بڑی تعداد انصار صحابہ کی تھی. صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے مصارف بہت ہیں، حضور کے ذمے کام بہت ہیں، لیکن بظاہر ہم دیکھیں تو حضور کے پاس مال نہیں ہے، کیا کیا جائے. تو انصار صحابہ کرام نے آپس میں مال جمع کیا اور یہ مال جمع کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے مصارف بہت ہے، کام بہت ہے، ہم نے یہ مال جمع کیا ہے، ہم اسے آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں. حضور اس مال کو آپ خدام آستانہ کے لیے قبول فرما لیں. اللہ اکبر، جس وقت یہ مال پیش کیا گیا تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تم میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ جلالدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تفسیر دور منصور میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت نے ہم لوگوں کے قول و فعل سے فخر محسوس کیا. ہو سکتا ہے کہ گفتگو کا انداز کچھ اونچا ہو گیا ہو انصار صحابہ کرام کا, اور ادھر یہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر والے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے پہنچے تھے, انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا. تو یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عباس جو حضور کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں, حضرت عباس انصار صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ یاد رکھو اے انصار صحابہ, تم لوگوں پر ہم لوگوں کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے گھر والے ہیں, ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر, اب تو یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی, لیکن یہ بات کسی طرح سے حضور کریم علیہ السلام کے مبارک کاموں تک پہنچ گئی. اب حضور کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا, انصار صحابہ کرام کی اکثریت ہے. اب ذرا دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا, اے گروہ انصار, کیا تم لوگ بے عزت نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میرے وسیلے سے عزت عطا کی؟ کیا تم لوگ بے عزت نہیں تھے؟ انصار صحابہ کرام عرض کرنے لگے, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ایسا ہی ہے. عزت کیا, ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے وسیلے سے ملا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا, تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ, جب آپ کی قوم نے, آپ کے لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا تو ہم نے مدینے میں آپ کو پناہ دی تھی, جب آپ کے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تو ہم نے تصدیق کی تھی. حضور نے فرمایا, تم لوگ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی؟ اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام جب یہ کلمات ارشاد فرمانے لگے, اب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جب حضور کریم علیہ السلام کے چہرے ناز کی سرخی دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ بات حضور پر گرا گزری ہے. سارے صحابہ کرام اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے, اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ, یا رسول اللہ, ہمارے مال, ہماری سب ملکیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. حضرت عباس فرماتے, جس وقت انہوں نے یہ کلمات کہے بس اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نازل فرما دی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, اے لوگوں, میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا, ہاں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تم میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ اکبر. اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ ان کے سامنے پیش کی. اب حضور کے گھر والے کون ہیں, ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر والے کون ہیں. اب اس پر اہل علم کی گفتگو ہے اور بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, میں مختصراً اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک گروہ جن میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول اس گروہ میں موجود, تابعین میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ موجود, مفسرین میں علامہ خازن موجود. یہ گروہ کیا کہتا ہے, ذرا اس کو سمجھیں, آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا جتنے طالب علم بیٹھے ہیں. اس گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں. وہ اہل عبا کون؟ حضور علیہ السلام, حضرت فاطمہ, حضرت علی اور حسنین کریمین, کہ جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ اہل بیت میں شامل ہیں اور پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بنجتن پاک ہے. اب کہتے ہیں متعدد طریقوں سے ثابت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام, اب ان کے دلائل آپ سنتے چلے, اس حال میں تشریف لائے کہ حضور کے ساتھ حضرت علی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو حضور نے قریب کیا اور ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے نواسوں کو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک رانوں پر بٹھایا. اب دو سامنے ہیں, دو رانوں پر ہیں اور ایک پیارے حضور ہے, پانچ ہو گئے. پھر حضور کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ لپیٹی اور لپیٹنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ایک دوسری روایت ہے, فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. الہی یہ میرے اہل بیت ہے, ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب پاک صاف اور ستھرا فرما دے. کہتے ہیں دیکھو حضور کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اہل بیت فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہی موقع تھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اٹھائی. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور چادر سے ڈھانپے ہوئے ہیں, انہوں نے چادر اٹھائی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں. حضور کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم نبی کریم علیہ السلام کی ازواج میں ہو اور تم بھلائی پر ہو. یہ دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد, انما یرید اللہ, اور پوری آیت اس کے نازل ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے, الصلاۃ اہل البیت, یعنی اے اہل بیت نماز پڑھو. اور پھر پوری آیت مقدسہ تلاوت فرماتے, انما یرید اللہ, پوری آیت مقدسہ. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک صبح کے وقت حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے, السلام علیکم اہل البیتی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الصلاۃ رحمکم اللہ, اے اہل بیت تم پر خدا کی سلامتی اور رحمت و برکت ہو, نماز پڑھو, تم لوگوں پر اللہ رحم فرمائے. اور پھر حضور یہ آیت مقدسہ انما یرید اللہ یہ حضور تلاوت فرماتے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے 40 دن تک نہیں, پورے 8 مہینے تک حضور کا یہی معمول رہا. پورے 8 مہینے تک حضور کریم علیہ السلام کا یہی معمول رہا. حضور تشریف لاتے حضرت فاطمہ کے دروازے پر اور یہ آیت مقدسہ تلاوت فرماتے. علامہ جلالی سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار بات بیان فرمائی, فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین بھی فرماتے ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس فرماتے, صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ کون سے رشتے دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے. اب دیکھو بالکل کلیئر سوال ہے کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ کے کون سے رشتے دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے. حضور نے فرمایا, میری بیٹی فاطمہ, علی, حسنین کریمہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت تم پر واجب ہے. اب ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں, دوسرا گروہ یہ کہتا ہے ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان میں مشہور تابعی اکرما ہیں اور دیگر اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مقدسہ میں جو فرمایا گیا، اہل بیت سے متعلق جو حکم دیا گیا میرے گھر والوں سے محبت کرو، فرماتے ہیں کہ اس میں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین داخل نہیں ہے، بلکہ حضور کی ساری ازواج بھی اس میں داخل ہے۔ ایک گروہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مواقع پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر لوگوں کو بھی اہل بیت میں داخل فرمایا، جیسے کہ جس وقت حضور نے چادر مبارکہ میں لپیٹا اور آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، آیت تطہیر، تو حضرت واصلہ ابن اسقہ جو اصحاب صفوہ میں سے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں۔ حضور نے فرمایا، ہاں وہ انت من اہلی، ہاں تم بھی میرے اہل میں سے ہو۔ حضور نے انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی سے متعلق فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ محی الدین عربی نے ساری گفتگو کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد بڑی شاندار کلمات کہے، اسے آپ سن لیں۔ علامہ محی الدین عربی فتوحات مکیہ کے 19 باب میں فرماتے ہیں، سن لو یہ بات جتنے بیٹھے ہو، فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے سارے سید، سارے سادات کرام اہل بیت میں داخل ہیں۔ قیامت تک آنے والے سارے سادات اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضرت فاطمہ کی اولاد جو اہل بیت میں سے ہیں، مثلا حضرت سلمان، سب حضرت فاطمہ کی اولاد، قیامت تک آنے والے سادات کرام، یہ سارے کے سارے ازواج مطہرات، یہ سب کے سب فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں داخل ہے۔ علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر علامہ محی الدین عربی فرماتے، صوفیہ کے امام ہیں یہ، اور ان کا قول یہ حجت رکھتا ہے، ان کا قول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، پیارے علی سے محبت کرو، حضرت امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، جس کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، ہم سارے لوگوں کو ان سے محبت کرنی ہے، اور یہ ہم پر لازم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا مقام کیا ہے، حضور کے اہل بیت کا مقام کیا ہے، ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور یہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا، آ کے کہنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا حضور کا انداز دیکھیے گا، یاد رکھو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گفتگو فرماتے، الفاظ مختصر ہوتے لیکن مفاہیم وسیع ہوتے ہیں، الفاظ وہ تھوڑے استعمال فرماتے لیکن جب گہرائی میں چلے جاؤ تو زندگی ختم ہو جائے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی مثل نہیں لا سکتا، قرآن نے بھی چیلنج دیا، قرآن کا مثل لے کے آؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ، پھر کہا سورہ کوثر جیسی ایک چھوٹی سی آیت بنا لاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے، دیکھو وہ عربی شاندار بولتے تھے وہ لوگ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ جو عرب لوگ تھے ان کے حافظ بہت قوی تھے، یعنی مورخین کو اگر آپ پڑھیں، مورخین کہتے ہیں ایک ایک لاکھ اشعار ان کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے، اور ان میں حضور فاروق اعظم کا مقام نمایاں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک لاکھ اشعار ان کو یاد ہوتے تھے۔ اب وہ عربی تو جانتے تھے، قرآن نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو بس ایک آیت بنا کے لے آؤ اور اکیلے نہیں آؤ، اپنے سارے مددگاروں کو لے آؤ اللہ کے سوا. قرآن نے واضح چیلنج دیا, سر جوڑ کے بیٹھ گئے, ہم بنا لیں گے. قرآن کی طرح سورہ کوثر کی طرح آیت بنانی ہے نا, ہم بنا لیں گے. سورہ کوثر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہم عربی سے دور ہو گئے, حالانکہ عربی زبان کے اندر اتنے الفاظ عربی کے ہیں کہ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. جب افغانستان کے اندر امریکہ آیا تو ان انگریزوں نے عربی سیکھی, عراق کے اندر امریکہ گھسا انہوں نے عربی سیکھی, افغانستان میں گھسا تو پشتو سیکھ لی, لیکن ہم نے توجہ نہیں کری عربی کی طرف. عربی کا ایک اپنا حسن اور عربی کا ایک اپنا نسق اور اپنا معیار ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام دور جاہلیت میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اشعار لکھتے وہ ایک گتے پر اشعار لکھتے ایک موٹی چیز پر, اور اپنے اشعار لکھنے کے بعد یہ کعبے کے اندر ٹانگ دیتے تھے. ذرا غور سے سننا, ایک ایک بات آج اہمیت کی ہے, ٹانگ دیتے تھے. اب ان کا جو فصیح اور بلیغ شخص ہوتا تھا جسے عربی زبان پہ ملکہ حاصل ہوتا تھا, یہ آتا ایک ایک تختی کو دیکھتا, ایک ایک اشعار کو دیکھتا, کہیں پر اگر ہلکا لفظ استعمال ہوا ہوتا بھاری لفظ لکھتا, کہیں پر اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی اس کو درست کرتا. صحابہ کرام نے ایک دن کہا کہ قرآن کا تو کوئی مثل ہی نہیں ہے, چلو آج ہم سورہ کوثر لکھتے ہیں. اور ایک گتے پہ لکھنے کے بعد, ایک تختے پہ لکھنے کے بعد ہم اسے کعبے میں ہینگ کر دیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اوڑ آ کر کے کیا کرتا ہے. صحابہ کرام نے انتخاب کیا سورہ کوثر کا, ان آتینک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ہو الابتر. یہ تین آیتیں ہیں لکھی لکڑی کی تختی پر, لکڑی پر ٹنگا دی, سب کے اشعار ٹنگے ہوئے. اب یہ بوڑھا شخص آیا, ایک ایک تختی کو اس نے غور سے دیکھا. جب اس تختی کے سامنے کھڑا ہوا جس پہ سورہ کوثر لکھی ہوئی تھی, کھڑا رہ گئے, گھنٹوں کھڑا رہا, اس کو دیکھتا رہا, آخری میں نیچے کچھ لکھا اور چلا گیا. صحابہ کرام اندر داخل ہوئے, غور سے سننا سمجھ میں آئے گی یہ بات, یقیناً سبحان اللہ سے یہ مسجد گونج اٹھے اتنی آواز میں سبحان اللہ کہنا ہے, کیونکہ قرآن کی تعریف ہے. صحابہ کرام اندر داخل ہوئے, دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا کیا ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر ھذا لیس من کلام البشر, کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب واپس آئیے, یہ سر جوڑ کے بیٹھے, کہنے لگے ہاں ہم ایک آیت بنانی ہے نا, بنا لیں گے. بڑے عربی بولنے والے لوگ ہمارے اندر ہیں, بڑے مضبوط حافظے رکھنے والے لوگ ہمارے اندر ہیں, سر جوڑ کے بیٹھے, گھنٹوں بیٹھے رہے, تھک گئے. اب تھک کے کیا کہتے ہیں, بدر میں مسلمانوں سے لڑنا آسان, احد میں مسلمانوں سے لڑنا آسان, لیکن قرآن کی ایک آیت کی طرح دوسری آیت بنانا ناممکن, ہو نہیں سکتا. یہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اب قرآن میں سے ایسے الفاظ نکالو کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر لفظ فصیح اور بلیغ استعمال ہوا ہے. ایسے الفاظ نکالو کہ جو فصیح اور بلیغ نہ ہو. ٹھیک ہے, بیٹھے رہے, قرآن کو سامنے مطالعہ کرتے رہے, قرآن پر پورے قرآن میں سے تین الفاظ نکالے. ایک جگہ قرآن میں استعمال ہوا حضوہ, حضوہ کہتے ہیں مذاق کو, حضوہ مذاق. ایک جگہ استعمال ہوا عجاب, عجاب کہتے ہیں عجیب کو, ہو سکتا ہے دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہو. ایک جگہ استعمال ہوا کبار, کپار کہتے ہیں بہت بڑے کو، خزوا، عجاب، کپار، تین الفاظ نکالا، سارے چودھریوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سارے الفاظ فصیح اور بلیغ ہیں، حضور نے فرمایا ہاں، کہا یہ تین الفاظ ایسے ہیں حضوا عجاب کپار، یہ فصیح اور بلیغ نہیں ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمانے لگے فیصلہ کیسے کرو گے؟ میں کہوں مانو گے؟ نہیں، ہمارے میں ایک بوڑھا شخص ہے، بڑی شاندار عربی بولتا ہے، عربی زبان پہ عبور رکھتا ہے، اگر وہ کہہ دے گا کہ یہ تینوں الفاظ فصیح اور بلیغ ہیں تو ہم مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ اب وہ بوڑھا آ گیا، بہت ضعیف تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ہر انداز نرانا ہے۔ اب حضور کہیں حضوا کپار عجاب یہ فصیح الفاظ ہے، حضور جانتی یہ نہیں مانیں گے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا کام کیوں نہ کیا جائے کہ یہ جو بوڑھا آیا ہے یہ خود کہے کہ یہ الفاظ فصیح اور بلیغ ہیں۔ آ گیا بوڑھا، محفل لگی ہوئی، صحابہ کرام بھی موجود، ادھر مخالفین بھی موجود، بوڑھا آ گیا، ذرا دھیان رکھنا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بوڑھا بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بوڑھا بیٹھ گیا۔ میرے آقا کی حکمت دیکھ۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ تین چار مرتبہ جب حضور نے اس طرح سے فرمایا، اب وہ بوڑھا غصے میں آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی جوان سے بھی کہیں بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، غصے میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ اب ذرا دھیان دو، جو میں نے گراؤنڈ بنایا اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کتنے الفاظ نکالے تھے قرآن میں سے؟ حضوا، عجاب، کپار، ٹھیک ہے، غیر فصیح ہیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، غصے میں آ گیا۔ کیا کہتا ہے؟ آتتخذونی حضوا وانا شیخ الکبار وھذا منکنا شیء عجاب۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ جانتے نہیں میں بوڑھا شخص ہوں، آپ سے یہ بات بڑی عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، مناظرہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جاؤ، یہ جس بحث کے لیے تمہیں لے کے آئے تھے ختم۔ ہم سارے کے سارے سٹ پٹ آ گئے، کہنے لگے بات کیا ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا آپ بتائیں تو صحیح، محمد ابن عبداللہ بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضوا عجاب اور کپار غیر فصیح الفاظ ہیں۔ وہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ یہ سب بے وقوف ہیں، اس سے فصیح الفاظ تو کوئی ہے نہیں۔ اب سارے کے سارے سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ میرے اعلی حضرت چھوم کے کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے تبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اللہ انداز دیکھے آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انداز دیکھے آپ حضور کریم علیہ السلام کا۔ اچھا، اسی انداز کو سیکھا حضور کی امت کے علماء نے۔ دیکھو نا، امام اعظم ابو حنیفہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو، یعنی دنیا کے علماء کہتے ہیں دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف۔ آئے لوگ کہ امام کے پیچھے، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ آئے مناظرہ کرنے کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے گا تو امام کے پیچھے قرأت نہیں ہوگی۔ پچاس ساٹھ کی تعداد میں تھے، امام اعظم فرمانے لگے گویا ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تم ایک آدمی منتخب کر لو، میں یہ پچاس ساٹھ سے تو بحث نہیں کر سکتا نا، کافی وقت لگ جائے گا، ایک آدمی منتخب کر لو۔ انہوں نے ایک آدمی منتخب کر لیا، کا یہ آپ سے بحث کرے گا، ذرا دھیان دے. امام اعظم مسکرائے، فرمانے لگے ٹھیک، اس کی غلطی تم سب کی غلطی، جی، اس کا بولنا تم سب کا بولنا، جی. فرمایا جاؤ، مناظرہ ختم ہو گیا. وہ کہنے لگے ابھی تو شروع نہیں ہوا اور آپ فرماتے ختم. فرمایا ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ایک شخص کو امام بنا کے مصلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، ارے اس کی تلاوت ہماری تلاوت، اللہ اکبر، تو مناظرہ ختم. یہ سارا انداز علماء نے سیکھا تو حضور سے سیکھا. اب واپس آؤ، حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ نجران کے عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لیے میرے آقا سے، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا نظریہ ہے آپ کا؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں جو کواری مریم کی طرف القا کیے گئے. اب وہ حضور کو دیکھنے لگے، یعنی وہ یہ خواہش لے کر کے آئے تھے کہ حضور کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے. اور پھر وہ اپنی بات کی طرف آئے، اے محمد ابن عبداللہ، آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں. میرے آقا نے بڑی شاندار بات سامنے رکھی، فرمایا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. کہ عیسیٰ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے اور آدم کو بغیر والدین کے پیدا ہوئے، تو جب تم آدم کو اللہ کا بندہ اور نبی کہتے ہو تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول کیوں نہیں کہتے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب وہ بسد ہو گئے حضور کے سامنے، بس کچھ ایسا کرنا ہے جو شرمندگی اٹھانی پڑی نا، بس اس کا کچھ جواب دینا ہے. اللہ رب العزت نے مباہلے کا چیلنج دے دیا، حکم دے دیا. قرآن کو سنے آج، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آیت مقدسہ نازل ہو گئی، اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں نا، اس کے بعد کے علم آ چکا، ان سے کہہ دو ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو تمہاری جانوں کو. محبوب آپ ان سے کہہ دیں آؤ میدان میں، میں مصطفیٰ اپنے بیٹے لے کر کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں اپنی جانیں لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر کے آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگے. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جاؤ. اب یہ دوڑ، ان کا ایک پوپ، ان کا راہب، ان کا پادری جس کا نام عاقب تھا، اس کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگے بہت آسان ہو گیا کہ محمد ابن عبداللہ نے مباہلے کا چیلنج دے دیا. وہ کہتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تم لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، اپنی جانوں کو تم لاؤ، ہم اپنی جانوں کو، پھر گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں. تو بہت آسان ہو گیا. عاقب تم بتاؤ کیا ہم مباہلہ جیت سکتے ہیں؟ اس نے ڈنگے مارنے شروع کر دیے، ہاں جیت سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، دن وقت لمحات سب متعین ہو گئے. اب حضور اپنے پیارے گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے ہم اپنی عورتیں لاتے، تم اپنی عورتیں. حضور کے ساتھ کون؟ حضرت فاطمہ. ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنے بیٹے. حضور کے ساتھ کون؟ حسنین کریمین. اللہ اکبر. اب حضرت علی حضور کے ساتھ، یہ پنجتر پاک چل رہے ہیں جس جگہ پر مبائلہ ہونے والا وہ عاقب اور سارے عیسائی آ گئے. وہ عاقب نے حضور کریم علیہ السلام کے چہرہ ناز کو دیکھا, حضرت علی کو دیکھا, حسین کریمین کو دیکھا, کہنے لگا عیسائیوں واپس چلو, مبائلہ نہیں کرنا, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ محمد ابن عبداللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ لوگ اس دعا پر آمین کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے, واپس چلو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری شکلوں کو سوروں میں تبدیل کر دے, بندروں میں تبدیل کر دے, واپس چلو. عیسائی بفر گئے, کہنے لگے پہلے تو تو لمبی لمبی باتیں کر رہا تھا اور اب کہتا ہے واپس چلو. اس نے کہا پہلے میں نے ان چہروں کو دیکھا نہیں تھا, اب چہرے دیکھ لیے تو واپس جانا ہوگا. سارے واپس ہو گئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے, نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا, اگر وہ ہم سے مبائلہ کرتے بندروں سوروں کی صورت میں مس کر دیے جاتے, عذاب الہی کی آنکھ سے جنگل جل جاتے, نجران اور وہاں کے رہنے والے چرند پرند سب ختم ہو جاتے اور ایک سال کی مدت میں دنیا کے تمام عیسائی ختم ہو جاتے اگر یہ ہم سے مبائلہ کرتے. آپ غور فرمائیے کہ حضور کریم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا, حضور کن لوگوں کو اپنے گھر سے لے کے نکل رہے ہیں؟ اللہ اکبر. مسلم شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب حضور ان کو اپنے ہمراہ لے کر مبائلے کے لیے مکان سے نکلے تو حضور نے کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں, مولا یہ ہیں میرے گھر والے. اللہ اکبر. حضور انہیں لے کر کے نکلے. تفسیر معلوم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ, تو کسی نے حضرت علی سے کہا اے علی آپ ایسا کر لیں کہ منت مان لیں, اللہ تعالیٰ اگر میرے بچوں کو شفا عطا فرمائے تو میں یہ کام کروں گا, آپ منت مان لیں. حضرت علی نے تین دن مسلسل روزے کی منت مان لی. حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو حضرت فاطمہ نے منت مان لی. ان کی باندی فدا کو پتا چلا تو فدا نے بھی منت مان لی. اللہ اکبر. اللہ کا کرم ہو گیا, حضور کے دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے. اب منت پوری کرنے کا وقت آن پہنچا. تینوں بزرگ روزے سے ہیں, تینوں نے روزے رکھ لیے, روزے سے ہیں. اب افطار کرنا ہے. حضرت علی گئے کسی سے جو ادھار لے کر کے آیا, جو کا ایک حصہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیس کے آٹا بنایا. گھر میں چکی کی صدایں, در پہ جبریل امین. حضرت فاطمہ چکی سے جو کو پیس رہی ہے, گھر میں چکی کی صدایں, در پہ جبریل امین. تم نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں؟ ارے ایک بادشاہ وہ ہے جو اپنے دروازے پر چوکیدار خود مقرر کرتا ہے, یہ وہ اہل بیت ہے کہ جن کے در پہ نگران بنا کر اللہ فرشتوں کو آسمان سے بھیجتا ہے. گھر میں چکی کی صدایں, در پر جبریل امین. تم نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے مبارک ہاتھوں سے جو کو پیسا, آٹا بنایا, روٹیاں پک گئی, روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. بعض نے کہا کہ ان کی تعداد تین تھی. بس افطار کا وقت آن پہنچا, افطار کرنا چاہتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. پوچھا کون؟ کہا میں اسیر ہوں. میں کہا میں یتیم ہوں, میری مدد کرو, میں بھوکا ہوں. مولا علی نے تینوں روٹیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی. پانی سے روزہ افطار کر دیا. سحری بھی اسی انداز میں ہو گئی. دوسرا دن آ گیا, پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی مبارک ہاتھوں سے جو کو پیسا, روٹیاں بنائی. اب افطار کا وقت بس ہونے ہی والا ہے، روزہ کھولنا چاہتے ہیں، دروازے پہ پھر دستک ہو گئی۔ کہا کون؟ کہا میں قیدی ہوں، اللہ کے نام پہ میری مدد کرو، بھوکا ہوں میں۔ تینوں روٹیاں اٹھا کر کے مولا علی نے پھر اس کو دے دی۔ اللہ اکبر، پانی سے روزہ کھولا، افطار بھی اس انداز میں، سحری بھی اسی انداز میں۔ آج تیسرا دن ہے، کچھ جو بچی تھی پھر پیسا حضرت سیدہ نے، آٹا بن گیا، روٹیاں بنائی، افطار کرنے والے ہیں، دروازے پہ دستک ہو گئی۔ کون؟ مسکین ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے اتنے دنوں سے، اے اہل بیت اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو ہمیں دیں۔ مولا علی نے پھر تینوں روٹیاں اٹھا کر کے اس کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اہل بیت کی اتنی پسند آئی کہ آیت مقدسہ نازل فرما دی، فرمایا اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تمہارا شکریہ ہمیں چاہیے، نہ تمہارا بدلہ ہمیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، شکریہ بھی ادا نہیں کرو، بدلہ بھی نہیں دو، ہم نے جو کام کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کام، یہ شان حضور کریم علیہ السلام کے پیارے گھر والوں کی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی، اب میں احادیث اور حالات و واقعات کی طرف آتا ہوں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان غدیر قم کے موقع پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور میں خدا کے حکم کو قبول کروں۔ یاد رکھو، میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدیٰ والنور، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے کہ جو ہدایت اور نور ہے، تم اس کتاب پر عمل کرو، مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، دوسری گرا چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے گھر والے ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں، میں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور ڈراتا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن حضور کریم علیہ السلام کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے تھے، میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان میں کی ایک چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز میری ذریت اور میری اہل بیت ہے۔ حضور نے یہاں پر بھی اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ طبرانی میں حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، میری اولاد حسنین کو اپنی اولاد سے زیادہ، میرے اہل کو اپنے اہل سے زیادہ، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ تم میں کا کوئی بھی شخص، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں، حضور نے امام حسن اور امام حسین دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔